الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فرمایا کہ اعلان کر دو لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے پاؤں چل کر بھی یعنی پیدل بھی سفر کریں گے لوگ اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر یعنی ایسی سواریوں پر سوار ہو کر جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں یشہدو منافع لہم تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ہمارا پروردگار اللہ جو ہمارا خالق ہے وہی ہمارا مالک ہے تمام قدرت اسی کے پاس ہے اسی کی مرضی سے یہ کارخانہ چلتا ہے اسی کی عبادت ہمارے اوپر لازم ہے اللہ رب العزت اگر کوئی بھی رہنمائی نہ فرماتے یعنی کوئی بھی نبی نہ بھیجتے تب بھی انسانوں پر لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اللہ رب العزت نے انسانوں کو یعنی ان کی ارواح کو جب آدم علیہ السلام کی پشت سے بنایا تو اپنا دیدار کروایا مخاطب کیا کلام کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک سوال بھی پوچھا لست ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اب جب اللہ رب العزت نے یہ سوال پوچھا تو سب چپ تھے خاموش تھے تمام ارواح تو انسانیت کے سردار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالوا بلا شہدنا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں آپ ہی ہمارے خالق ہیں ہمارے رب ہیں تو اس جواب کو سن کر تمام ارواح نے اس بات کو ریپیٹ کر دیا اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو سب لوگوں کی کمٹمنٹ ہو گئی اس وجہ سے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں ہے آپ اگر ایتھیس سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ بھی یہ کہے گا کہ دیر از اے پاور کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں کنٹرول کریں گے یعنی اللہ رب العزت نے اس بات کو یہ مثال سے بتایا کہ اگر کوئی ظاہراً انکاری ہو بھی جائے اپنے انوائرمنٹ کی وجہ سے اپنی جہالت کی وجہ سے تو جب اس کو کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے جھٹکا آتا ہے تو خالص ہو کر اللہ کو پکارتا ہے پھر نہ وہ کوئی بتوں کو پکارتا ہے نہ پھر جو ہے اپنے کسی اور مدد کرنے والے کو پکارتا ہے مثلا اگر کوئی جو ہے جہاز جھٹکے کھانے لگ جائے جی تو اب کس کو پکاریں گے جس مذہب کا بھی بندہ بیٹھا ہوگا وہ فوراً پکار اٹھے گا اللہ ہماری حفاظت فرما ہمیں بچا اب ہم مرتے ہیں ہاں جب وہ حالات سے گزر جائے گا تو پھر غافل ہو جائے گا پھر اپنے چکروں میں لگ جائے گا پھر اپنے چکروں میں لگ جائے گا تو انسان کے اندر یہ کیفیت ہے کہ وہ اللہ کا یقین اس کے اندر موجود ہے ہاں اس کے ہوتے ہوئے جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے وہ پھر انکار کر دیتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا نفس، نفس کے مزے، اس کی وجہ سے وہ اپنے پروردگار کو بھلا دیتا ہے. اور یہی امتحان ہے، اسی کا نام اسلام، کہ انسان اس دنیا میں آئے گا، اس کا نفس اس کے ساتھ ہوگا اور یہی چیلنج ہوگا، اور اسی سے اس کو جو ہے پروف کرنا پڑے گا کہ میں نفس کا پجاری نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا پجاری، اللہ کے ماننے والا. دین اسلام سارا کا سارا نفس کے خلاف ہے، نفس کے خلاف. جو ہی آپ دین پہ عمل کرنا شروع کریں گے آپ کو دقت آنی شروع ہو جائے گی. دنیا سجن المومن، یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے. جوانی میں بھی مشکل، بڑھاپے میں بھی مشکل ہے، ہر عمر میں یہ ایک چیلنج ہے مرتے دم تک. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ نفس ہے. اوپر سے جو ہے جہنم کو لذات کے ساتھ جو ہے گھیر دیا گیا ہے. اس پہ تو فرشتے کہتے تھے کہ بندہ بچ نہیں سکتا تو جہنم میں جائے گا یہ تو. اور جنت کو تکالیف کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے کہ اگر جنت پہنچنا ہے تو پتھریلے راستوں سے گزر کے جانا پڑے گا، اور جہنم جانا ہے تو لوبریکیٹڈ سلپری روڈ، پاؤں رکھو پھسلتے ہوئے جاؤ. تو فرشتوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی انسان تو بچ ہی نہیں سکتا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا، یہی تو چیلنج ہے، اسی کا نام اسلام ہے. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر مہربانی فرمائی کیونکہ اللہ کریم ہے. جہاں یہ امتحان رکھا تھا وہاں اللہ رب العزت نے کرم کر دیا کہ رہبر اور رہنما بھی عطا کر دیا. کہ اگر جنگل کا راستہ ہے کراس کرنا ہے اور شیر اور بھیڑیا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، اور ہے بھی یہ خطرناک سفر، تو ایسے حال میں اگر رہبر مل جائے تو وہ بچ بچا کے راستہ بتا کے نکال کے لے جائے گا، اور اگر رہبر نہیں ہوگا تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی جانور کا لقمہ بنے گا، کوئی نہ کوئی بھیڑیا تو اس کو پھاڑ کھائے گا. تو رہبر اور رہنما کا جو ایک مہربانی اللہ رب العزت نے کر دی، تو 124,000 انبیاء کو بھیجا اس کے لیے. 124,000 انبیاء تشریف لائے، انہوں نے رہبری رہنمائی کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس امت پر ایک اور مہربانی کر دی ایڈیشنل، کہ بھائی پہلے تو خاص لوگ آیا کرتے تھے، جب یہ امت کا معاملہ آیا اللہ نے اس ڈور کو سب کے لیے کھول دیا. چلو اب جو ہے اس امت کے اندر اتنے بندے آئیں گے، اتنے بندے آئیں گے کہ سبحان اللہ، کہ رہبری اور رہنمائی کے لیے کوئی دقت ہی نہیں رہے گی. اور ان کا نام رہ دیا یہ وارث الانبیاء ہوں گے، یہ ان کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہوگا، یہ ایسا جو ہے وہی اس انداز سے کام کو کریں گے کہ سبحان اللہ، کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی. اور یہ رہبری وہی چلتی رہی قیامت تک، انبیاء کی ضرورت کیوں نہیں پڑ رہی؟ بھائی آج بھی تو ہدایت چاہیے، انبیاء کی ضرورت اس لیے نہیں پڑ رہی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے. جب دین اسلام مکمل ہو گیا، ضابطہ بن چکا، اب تو صرف عمل ہی کرنا ہے نا. کسی مفتی نے آ کر اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دینا، فتوے بنانے نہیں ہیں، بنے بنایا فارمولہ ہے بتانا ہے، بندہ آئے گا بتا دیں گے، اتنی سی بات ہے. اب اس کے لیے انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ انبیاء کی تو ضرورت جب ہو کہ جس کے اوپر وحی نازل ہو، وحی تو نازل نہیں ہونی. دین اسلام تو مکمل ہو گیا، لہذا انبیاء آنے والی بات نہیں رہی. اب یہ نعمت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ امت کو عطا کر دی گئی. اس میں بھی ایکو ہو رہی ہے. تو بہرحال سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے سے یہ فضل کر دیا کہ ہمیں عبادت کا ایک نظام عطا کیا. یعنی ایک طرف سے ہمیں ایمان مل گیا، اب اس ایمان کے بعد بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رکھنا یہ بھی تو ضروری تھا. مسلسل جو ہے نا میری آواز ایکو کر رہی ہے، دقت ہو رہی ہے مجھے بہت زیادہ. تو اب اس اسلام کے اندر پانچ پلر جو ہے وہ بنے، ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حج. ان تمام چیزوں کا مختلف مختلف اثرات ہیں. نماز جو ہے ذکر کے لیے ہے، تاکہ سارا دن صبح کا ٹائم، پھر ظہر، پھر عصر، یہ وقت جو بدلتا ہے، بدلتے ہوئے وقت میں اللہ کی یاد قائم رہے، تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہے. اور جب تعلق قائم رہے گا تو یہ نماز بندے کو فحش چیزوں سے بچائے گی. تعلق جو ہوگا بندہ مسٹیکس نہیں کرے گا. پھر اسی طرح سارا سال گزرا، بندے سے غلطیاں پھر بھی ہوتی رہیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ایک اسپیشل ورکشاپ بنا دی تاکہ اس کا جو تقوی کا لیول ہے، پرہیزگاری کا لیول، وہ بڑھ جائے. تو اس سے انسان کو اپلفٹ ملتا ہے. اور ایک دفعہ بندی کی پرہیزگاری اگر بڑھ گئی ہے اور وہ پھر اس کو مینٹین کرے رمضان مبارک کے بعد، خیال رکھے اس چیز کا، اگلے سال پھر وہ اس سے اوپر کے لیول پہ جائے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو برتن ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. رمضان شریف آیا، ہم نے عبادت کی، ایک لیول تک تقویٰ حاصل کیا، اس کو پھر بعد میں برباد کر دیا، پھر خراب کر بیٹھے. اگلا سال آیا، پھر وہی سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ایک قدم اٹھاتا ہوں، دو قدم پیچھے جا پڑتا ہوں. تو اس طرح کی زندگی ہے. ہمارے جو بڑے گزرے ہیں ان کی زندگی اس طرح سے نہیں ہوتی تھی. وہ ہر سال یا ہر دن یوں سمجھیں کہ وہ آگے بڑھتے چلے جاتے تھے اپنی نیکی میں، پرہیزگاری میں، تقوی میں، وہ آگے بڑھتے تھے، کھڑے نہیں رہتے تھے. لہذا ان کے ساتھ جب بات ہوتی تھی کہ بھائی فلاں کی عمر کتنی ہے، تو اگر وہ بتائے کہ میری عمر اس سے زیادہ ہے، یعنی 10 سال فرض کیا ایک بندہ عمر میں زیادہ ہے، تو وہ بندہ اس کی اس نیت سے عزت کرتا تھا کہ اس نے 10 رمضان گزارے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ تو تقوی میں مجھ سے 10 گنا اوپر پڑھ گیا کہ ہر سال اس کے اوپر رمضان آیا اور اس نے محنت کی اس رمضان میں اور یہ آگے بڑھ گیا، تو اب میں تو اس سے پیچھے ہوں. حتیٰ کہ صحابہ کرام کو اس بات کی فکر لاحق ہو گئی کہ بھائی ہماری تو زندگی جو ہے وہ 60-70 سال کی ہے، اور نوح علیہ السلام کی زندگی اور اس زمانے کے لوگوں کی وہ تو 1000-1000 سال کی ہے، ہم ان کو کیسے کمپیٹ کریں گے؟ بھائی ہمیں تو اپرچونیٹی نہیں ملی کہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہم. کیونکہ عبادت کا جس کو چسکا لگ جائے جی وہ تو پھر ڈھونڈتا ہے نا اس چاس کو, اور یہ اپرچونیٹی تو اسی زندگی میں ملے گی, آگے تو ہے ہی نہیں, جنت میں چلے گئے, اب نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کوئی زکوٰۃ ہے, بات ختم. یہی زندگی ہے کہ جس میں عبادت کرنے کا شوق پورا کرنا ہے, اس کا بھی تو شوق ہوتا ہے نا, تو یہ شوق ابھی پورا کرنا ہے تو ورنہ پھر تو نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اسی طرح ایک اور چیز تھی جو رکاوٹ تھی, وہ مال ہے. زکوٰۃ دے کر مال کی محبت کو دل سے مٹانا تھا, دنیا میں رہنا ہے اور یوں رہنا ہے جیسے کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے, پانی کو کشتی میں نہیں آنے دینا, بوٹ میں نہ آ جائے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی محبت, مال کی محبت, دنیا میں رہتے ہوئے جو دنیا ہے اس کی محبت کو داخل نہ ہونے دو. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ مال کو آپ خرچ کریں گے آپ کو محبت نکل جائے گی. آپ دیکھیں ہمارے حضرت جی ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میرے اب یہ کیفیت ہے کہ میں جب ڈالر کو یا کسی نوٹ کو ہاتھوں میں چھوتا ہوں تو اس میں اور ایک عام کاغذ کے ٹچ کرنے میں مجھے کوئی ڈفرنس بھی نہیں ہوتا. ہم بڑے حیران ہوتے تھے اس بات پہ, یار یہ عجیب کیفیت ہے کہ بھائی بندہ ڈالر کو اور عام کاغذ کو چھوئے اور اس کو فرق ہی محسوس نہ ہو. اللہ کی شان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہو چکی ہے کہ مجھے کاغذ میں اور ڈالر کے چھونے میں فرق محسوس نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ ادھر کاغذ ہے ادھر رکھ دو ادھر رکھ دو ادھر رکھ دو. تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے, ایسا ممکن ہے کہ ہمیں یہ کیفیت مل جائے, اللہ کرے, مانگنے سے ملتی ہے. جب ہم نے اپنے حضرت کو سنا کہ ان کی یہ کیفیت ہے ہم نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا, یا اللہ ہمیں بھی دے دے کہ دل سے ان کاغذوں کی اہمیت دل سے نکل ہی جائے. کاغذ آتے ہیں رکھ دیے, ادھر سے اٹھا دیے, ادھر دے دیے, ادھر دے دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا, فقط یہ کیفیت رہے, باقی دل میں کیفیت ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ احسان فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. تو یہ دل سے اس کیفیت کا نکالنا اسی طرح ممکن ہوتا ہے کہ جب ہم اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. خرچ کریں گے دل سے اس کی کیفیت نکل جائے گی. کیوں؟ اللہ کے وعدے ہیں, آپ ایک خرچ کریں گے آپ کو دس گنا اس دنیا میں آ جائے گا. آپ جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا اور بڑھتا چلا جاتا ہے, آتا چلا جاتا ہے. آپ اور خرچ کرتے ہیں آپ کو اور آ جاتا ہے. اچھا آپ جب یہ ہو کیفیت تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اور خرچ کرتے رہیں گے, ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ, فارغ ہو جاؤ. عائشہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بے شمار مال جو ہے ہدیہ بھیجا. جب وہ اتنا سارا ہدیہ آیا تو بھائی بیوی نے کیا کرنا تھا, اس کو اپنے پاس کہیں بچا کے تھوڑی رکھنا تھا. انہوں نے اس کو بانٹنا شروع کر دیا, لوگوں میں بھی آیا ہے مال تو چلو بانٹو نہیں, اس کو سواب کماؤ. مال آنے کا ایک فائدہ ہے نا کہ مال آیا آپ نے اس کو استعمال کیا, آپ کا نام اعمال میں اضافہ ہوا. یہ بھی ایک نعمت ہے, سورس ہے یہ مال کا, کے ذریعے سے اعمال کا مانا ایک سورس ہے. اس لیے مال سے یوں نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ آئی نہ, ضرور آئے لیکن جو ہے جمع نہ ہو. حضرت فرماتے ہیں لا تما, مال کا تما مت کرو. ہے جی فرماتے ہیں لا منع, لا منع, یہ مال آئے نہ لا تما, تما نہیں کرو, لا منع, اس کو منع بھی نہ کرو, آتا ہے آنے دو, آئے اور لا جمع, جب آ جائے تو جمع نہ کرو, ابھی چلا دو. لا تما, لا منع, لا جمع, یاد کر لو. آپ دیکھیں گے مال بڑھتا چلا جائے گا, مال بڑھتا چلا جائے گا. یہ اس کی کیفیت ہے. تو الحمدللہ اللہ نے اس کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھ دیا تاکہ یہ نہ جمع ہو نہ اس کا اس کی محبت پیدا ہو نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو. اور آج کا جو مضمون ہے وہ حج سے متعلق ہے. سبحان اللہ, یہ بھی ایک عجیب عبادت ہے. اور اس کی جو راز ہیں جتنی بھی عبادات ہیں, اب نماز ہے جی, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اس کے اندر کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس طرح سے بنایا. ہاں علماء ہمیں سمجھاتے پڑھاتے ہیں بتاتے ہیں تاکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں جو ہے کچھ سمجھ میں آ جائے, لیکن ساری بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. مثال کے طور پر نماز پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے اور جو اجر ملتا ہے ریوارڈ آخرت میں, کیا اس دنیا میں سمجھایا جا سکتا ہے؟ سمجھایا نہیں جا سکتا, بتایا نہیں جا سکتا. مال خرچ کیا اور اس مال کے خرچ کرنے پہ کیا انعام ملے گا اس دنیا میں سمجھایا ہی نہیں جا سکتا. اسی طرح حج ہے, حج پہ کیا انعام ملیں گے جی؟ یعنی فرمایا کہ حاجی سے اللہ راضی ہو جائے جی؟ اب اس رضا کا کیا مطلب ہے ہم اس دنیا میں سمجھ نہیں سکتے کہ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا. یا عجیب یہ ایک چیز ہے. ہاں بس یہ ہے کہ بھئی ہم اس پہ ذکر کرتے ہیں اس کی تاکہ شوق ہو, اس کے فضائل بیان کرتے ہیں, اس کی پوری حکمت نہیں بتائی جا سکتی. دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. آج میں بھائی سے بات کر رہا تھا تو ایک ہوتے ہیں نقلی دلائل. نقلی دلائل کہتے ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتے ہیں, وہ نقلی دلائل ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ عقلی دلائل کہلاتی ہیں, اور عقلی دلائل جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں, جگہ کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں, عمر کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں. مثلا اب آپ اگر چھوٹے بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو کوئی بات سمجھانا چاہیں تو اس کی دلیل کچھ اور انداز کی ہوگی. بچوں کے مطابق بات کرنی پڑے گی کہ بیٹا اس کا یہ فائدہ, اس کا وہ, اس کو کنوینس کرنا پڑے گا, نماز پڑھا کرو, کیوں پڑھا کرو, اس کے مطابق بات کریں گے. اب آپ اگر جوانوں میں بیٹھے ہوں گے, ان کو اور انداز سے سمجھانی پڑے گی وہ بات, عقلی اعتبار سے. آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھے ہیں, ان کو اور انداز سے سمجھانی پڑے گی. آپ جاہل لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اور انداز سے سمجھانی پڑے گی. تو اب کیونکہ مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے ایک بات کو کنونس کرنا ہے, پھر اس طریقے سے کہ کہیں پر آپ کوئی میڈیا استعمال کریں گے, کہیں پر کوئی میڈیا استعمال کریں گے. اب یہ بھی ایک طریقہ ہے, کہیں آپ پیپر کی شکل میں دے رہے ہیں, کہیں آپ اس کی ویڈیو بنا کے دے رہے ہیں, کہیں آپ اس کی آڈیو بنا کے دے رہے ہیں. ہے جی, یہ بھی ایک سورس ہے کنوینس کرنے کی اور بات کو پہنچانے کی. اس کو مختلف انداز سے, کوئی پاور پوائنٹ بنائی ہوئی ہے کسی نے اور بڑے اچھے خوبصورت سلائڈیں بنائی ہوئی ہیں, اب وہ اس انداز سے وہ دے رہا ہے. چھوٹے بچوں کی پاور پوائنٹ سلائڈ بنیں گی, ڈفرینٹ کلر استعمال ہوں گے, بڑوں کے لیے ہوں گے تو بڑے ڈفرینٹ انداز سے ہوں گے. تو یہ سارے انداز جو ہے یہ استعمال کیے جاتے ہیں, یہ عقلی دلائل ہیں تاکہ وہ بندے کی عقل کے اندر وہ چلی جائے اور انسان کے دل میں وہ بات چلی جائے. لیکن بات وہی ہوتی ہے جو نقلی چیز ہے, جو ہمارے پاس قرآن حدیث آیا ہے, بات تو اصل تو وہی ہوتی ہے, باقی اس کو سمجھانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں. ایک استاد ہوتا ہے, ایک بات کو ایسے انداز سے سمجھاتا ہے کہ طالب علم کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے, دوسرا آدمی جو ہے وہ بات سمجھانا چاہے تو وہ سمجھ نہیں آتی. اس لیے پھر مزاج ہوتے ہیں بندوں کے, وہ کسی کی بات کو جلدی ریسیو کر لیتے ہیں, کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اگلی دلائل کی وجہ سے ڈفرینس آ رہے ہوتے ہیں یہ سارے. تو بہرحال یہ چیز بھی سیکھنے والی ہے, اور ہم نے یہ عقلی دلائل اور عقلی جو کیفیت ہے یہ بھی اپنے شیخ سے سیکھی الحمدللہ, کہ شیخ کیسے کنونس کرتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں, کیسے دل میں اس کو بٹھا دیتے ہیں, یہ بھی ایک سیکھنے والی بات ہے. اگر آپ سویرے سویرے ایسے ہی بچوں کو ڈانٹ کے کہیں اٹھو مصیبت بنائی ہوئی ہے, نماز نہیں پڑھتے, نہ نہیں کرتے, نماز پڑھے گا یا الٹا چڑھ جائے گا کہ یار مصیبت ہے یہ, تو آ کے ابا جان جو ہے نا سویرے سویرے عجیب طریقے سے ڈانٹ دیتے ہیں.
نیند میں بندہ ہوتا ہے سو رہا ہے اور آ کے انہوں نے دو چار سنا دی, نکمے ہو, سو رہے ہو, پڑے ہوئے ہو, ہونا, یا خامد آ کے بیوی سے ایسی بات کر دے, تو آپ بتاؤ کہ اس کا ماں پڑھنے کو جی چاہے گا یا وہ تو چڑھ جائے گا, وہ کہیں گے یار کیا سویرے سویرے آ کے شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو پیار محبت سے اٹھائیں گے تو سبحان اللہ, ابھی ابھی بھی ایک دوسرے کو جب فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں اس پہ بھی ثواب ملتا ہے, جگانے والے کو ثواب مل رہا ہے, دوسرے کو اب نیکی کا کام کر رہا ہے اور گندے طریقے سے کر رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ اچھے طریقے سے بھی تو کیا جا سکتا ہے, پیار محبت سے تو اس کو ثواب مل جائے گا الحمدللہ. تو بہرحال جو بات میں نے بتانی تھی کہ حج کے ہر ہر رکن تک ذہن کی رسائی ممکن نہیں ہے, انسان کا ذہن نہیں سوچ سکتا کہ یہ حج کے تمام احکامات کس طرح سے بنے ہیں. ہاں کچھ چیزیں ہیں اس کو واضح کر دیتے ہیں, شوق بڑھ جائے گا ماشاءاللہ. یہ جو سفر حج ہے یہ سفر آخرت سے بہت ملتا ہے, بندہ اگر اس کو غور کرے اس کے انداز میں آخرت کے سفر سے اس کی بڑی جو ہے ریزمبلنس ہے. مثلا آدمی جس گھر سے چلتا ہے اپنے گھر سے, اس کے رشتے دار وغیرہ اس کو ان کو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے, اپنے دوست احباب کو چھوڑنا پڑتا ہے. اسی طرح ایک بندہ جو ہے جب اس دنیا سے جاتا ہے رخصت ہوتا ہے اس کو بھی بیک وقت دنیا چھوڑنی پڑتی ہے. اب جہاز میں حاجی صاحب بیٹھے تو اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا نا پیچھے ہر چیز کو, اور جب دنیا سے جائے گا تب بھی ایسے چھوڑنا پڑے گا. تو ایک پریکٹس ہے یہ کہ ایک دن دنیا چھوڑنی ہے تو اس کی چھوڑنے کی پریکٹس کرو بھائی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں رکھا ہوا, اس لیے ٹریننگ کی لیا. اب حاجی جو ہے وہ جب روانہ ہوگا تو کسی سواری پر بیٹھ کے جائے گا, اور جب بندہ اس دنیا سے جائے گا تو کیسکٹ میں ڈال کے لے جائیں گے, اس کو بھی ڈبے میں بند کر کے لے جائیں گے, ہے نا, تو اٹھا کے اس کو کوئی نہ کوئی لے جائے گا. اچھا اب اسی طرح جو حاجی جب جائے گا تو اس کے ساتھ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو پہنچانے والے ہوں گے, اور جب بندہ اس دنیا سے جائے گا اس کے لیے جو ہے آپ اسی طریقے سے جنازہ پڑھنا ہے جی, اور وہ بھی ہے کہ وہ بھی رکھ دیا اور اس کو قبر تک پہنچانا, یہ بھی جو ہے آخرت میں مرنے کے بعد بندے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, محتاج ہے, خود تو کوئی چل کے قبر میں نہیں جاتا, اس کو اٹھا کے پہنچایا جاتا ہے جی. تو اس طریقے سے یہ ایک ریزمبلنس ہے. سفر حج کے جو ساتھی ہیں انسان بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مال بھی ہوتا ہے جی, جو اس کو اس میں ضرورت ہوتی ہے. اور آخرت کے سفر کے لیے جو ہے وہ بھی انسان کو اعمال کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ انسان جن کے ساتھ اللہ کے لیے وہ محبت کرتا تھا یہ بھی آخرت کے ساتھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے ساتھ ملا دیتا ہے, اپ گریڈ کر دیتا ہے, پیکیج اپ گریڈ ہو گیا, یہ فائدے ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ اگر نیکوں کی اولاد ہوگی اللہ تعالیٰ اولاد کو ان کے بڑوں کے ساتھ اٹیچ کر دے گا کہ چلو ان کی یہ جنت ہے تم بھی پروموٹ ہو جاؤ تو میں بھی آگے پہنچا دیتے ہیں. تو یہ ایک فائدے والی بات. اسی طرح کسی بندے نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی ہوئی ہے, اللہ والوں سے محبت کرتا ہے, تو ان کو جو اللہ تعالیٰ مقام دیں گے جنت دیں گے تو اس کو بھی اس کے ساتھ اٹھا کے وہاں پر پہنچا دیا جائے گا. صحابہ کرام کو اس بات کی فکر تھی, وہ کہتے تھے کہ ہمیں جنت میں جا کے کیا مزہ آئے گا, ہمیں تو جو صحبت میں مزہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اگر ان کے لیے تو خاص جنت ہوگی, اور ہم جو ہے اگر دروازے کے باہر بیٹھے ہوں گے تو ہمیں کیا مزہ آئے گا, جا جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہ پائی تو پھر جنت کا مزہ ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو سب سے بڑا جشن کا دن تھا نا ان کا, یعنی خوشی کا دن تھا, وہ تھا کہ جس دن ان کو یہ خبر ملی کہ جس کے ساتھ تم محبت کرو گے تو میں ان کے ساتھ اکٹھا کر دوں گا. تو اس دن صحابہ اتنے خوش تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائیں گے, مرنے کے بعد ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے, اور ہمیں اس بات کی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے شیخ سے محبت کرتے ہیں, وہ اللہ کے لیے اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے, وہ اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے, چلو اس چین کے ساتھ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے. کہتے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اللہ جمع فرما دے, دعائیں مانگتے ہیں, کیسے پہنچیں گے؟ اب دیکھیں نا, آپ وقت کے بادشاہ سے ملنا ہو تو اگر آپ کے پاس کوئی لنک ہو بادشاہ تک پہنچنے کا تو آسان ہو نا, وہ پکڑے گا کہ چل میں اس سے ملاتا ہوں, اس سے ملاتا ہوں, اس سے ملاتا ہوں, چل بادشاہ سے ملا دیتا ہوں, وہ پہنچا دے گا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم نتھی ہو جائیں گے, چلو بھائی اپنے شیخ کے ساتھ, اپنے استاد کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ, اپنے آبا کے ساتھ جو ہمارے نیک بزرگ گزر گئے, ہے جی, اور وہ اپنے نیکوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے, وہ اپنے نیک, تو نیک صحبت میں رہنا یہ فائدے مند ہے آخرت میں. اسی طرح حج پہ جاتے ہوئے رفیق چننے کا حکم دیا گیا ہے کہ اچھے ساتھی چنو تمہارا حج اچھا ہو جائے گا. ایسے اٹھ کے کسی گروپ میں گھس جاؤ, وہ آپ کو بھی غفلت میں اور پریشانیوں کے شکار کریں گے, وہ بھی جو ہے بے احتیاطی کریں گے, جو خود کھائیں گے تمہیں کھلائیں گے, ہیں جی, جو باتیں کریں گے وہی تمہیں سنائیں گے, اس بیٹھ کے بھگتنا پڑے گا. اور اگر شروع سے پلاننگ کرو گے کہ میں نے کس گروپ میں جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیا صحبت اختیار کرنی ہے, تو سبحان اللہ اس میں فائدہ ہو رہا ہوگا. تو اسی طرح جیسے مال بھی انسان کو ضرور ہوتا ہے سفر حج میں, اسی طرح اعمال بھی ضرور ہوتے ہیں, وہاں کی کرنسی اعمال ہے. اچھا, اب جو ساتھی ہوتے ہیں ان میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے, غمسار ہوتا ہے, جی راحت پہنچانے والا ہوتا ہے, انسان کو وہ فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. اگر حاجی ایسے گروپ میں جائیں گے جس میں ایسے ساتھی ہوں گے تو سب کو فائدہ ہو رہا ہوگا. اور اسی طرح جو اعمال حسنا ہے اور ایسے دوست احباب ہیں جو جن کے ساتھ اس نے تعلق جوڑا جو نیک ہیں, آخرت میں اس کو وہ فائدہ پہنچا رہے ہوں گے. اور ایسے رفیق بھی ہوتے ہیں آج میں, ہے جی, جو بد خلق ہوتے ہیں, کج مزاج ہوتے ہیں, ضدی اور جھگڑالو ہوتے ہیں, ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں لڑائی مچا کے, مصیبت بنے ہوتے ہیں. اور ایسے دوست اگر ہم دنیا میں بنائیں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے, اور وہ وہاں پر بھی مار کھائیں گے, ہمیں بھی مار کھلوائیں گے. پھر آپ نے ایسے لوگوں سے دوستی کی تھی تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو, پھر وہ ایک دوسرے کو لعنت کریں گے وہاں پر کہ انہوں نے ہمیں مروا دیا. اللہ کو سفارش کریں گے کہ اللہ ان کا عذاب بڑھا دے, لعنت کریں گے وہ تو اللہ تعالیٰ دونوں کا عذاب بڑھا دیں گے. ایسے دلو ریلو چاہتے ہو نا, وہ ایک دوسرے کو لعنت کریں گے تو مصیبت بنیں گے نا آخرت میں. جیسے یہاں پر آپ نے ایسے دوست بنا لیے حج پہ جانے کے لیے تو وہ پھر لڑیں گے تو مصیبت بڑھے گی نا, تو وہاں پر بھی ایسے ہوگا. اچھا, اب دیکھو کہ سفر حج کے اندر بندے کو ڈر ہوتا ہے, راستے میں امیگریشن ہے, جی سامان ہے, بیگیج کا گم ہو جانا ہے, فلاں یہ وہ, تو راستے میں جو وہ ہوتے ہیں جو بھی پاسپورٹ کو چیک کرنے والے اور فلاں اور یہ وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں اور اس میں بندہ پھنسا کھڑا ہوتا ہے, جی بعض اوقات پانچ پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں امیگریشن میں سے گزرتے گزرتے, تھکا ہوتا ہے بندہ, ادھر امیگریشن چل رہی ہے بھائی, اب کیا کریں, نکل ہی نہیں سکتے, پھنسا کھڑا بندہ, ہے جی. تو سفر حج میں یہ حال, اور مرنے کے بعد بندہ گیا اور منکر رکیر آ گئے, انہوں نے سوال جواب شروع کر دیا, یہ امیگریشن پروسیس شروع ہو گیا وہاں کا, اب وہ جناب سوال جواب پوچھ رہے ہیں, بندہ پھنسا کھڑا ہے. کلیئرنس ملے گی تو آرام کریں گے نا, جس کو مل گئی کلیئرنس ان کو کہیں گے تو دلہن کی طرح سو جا مزے کر, اور جس کو کلیئرنس نہ ملی ہے جی تو بھائی تیرا تو کام خراب ہے, تو صحیح کام نہیں لے کر آیا, اب وہ بیچارہ پھنسا کھڑا ہوا ہے, اب کہاں جائے, تو پھنس گیا. تو لہٰذا وہاں یہ معاملہ अब हाजी साहब जो है वो भी सफेद चादरें पहनकर जो है एहराम की हज के लिए जाते हैं, और इधर मुर्दा जो है वो भी कफन की चादरें सफेद पहनकर जो है आखिर के सफर में जा रहा होता है। यहाँ पर भी रिजेंबलेंस है। अच्छा, अब जो हाजी साहब हैं उनको अल्लाह ताला की तरफ से दावत मिलती है हज की, कि आओ भी हज की, क्योंकि जैसे शुरू में कुरान जीत की आयत पढ़ी कि आप ऐलान करें। ऐलान क्या होता है? ये दावतनामा है, कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं, है ना, कि आए हज पे आए, चलो भाई है जी। अब जितनी दफा बुलाए अल्लाह ताला की मर्जी है। तो अब ये दावतनामा आया और बंदे ने क्या जवाब दिया? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्नअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब ऐसे पुकार रहा होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाह, मैं हाजिर, आपने बुलाया मैं हाजिर, मेरी जान कुर्बान में हाजिर, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, है ना। तो ये दावत नामे पर लब्बैक पुकारना यानी बंदे का हज में होता है, और मरने के बाद जो है क्या होगा, जब कब्रों में सब चले जाएंगे तो उसके बाद सूर फूकने वाला फरिश्ता आएगा, वो सूर फूकेगा। अब ये जो सूर फूकना है ना दोबारा, है जी, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से अब मैदान हशर में बुलाने का दावत नामा है। आओ भाई, है जी, तो यौम इज़िन यत्तबिउन दाइया लइवजा लहु, उस दिन सब खुदा की तरफ से पुकारने वाले यानी सूर फूकने वाले के कहने पर बोलेंगे, चल पड़े, सॉरी आ जाइए। सुभानअल्लाह, तो ये एक अजीब बात है। अब बंदे को सुख चैन तो मिलता है कि जब वो या मक्का या मदीना अपने सफर पे पहुंचता है, वहां जाके बैग शैग रखा उसने, तो उन्होंने कहा यार मुझे तो आराम करने तो, है ना, ऐसा सीधा बेड पे था जब सोया कि मैं अब मक्का मदीना पहुंच गया हूँ। और इसी तरह मरने वाले को भी आराम नहीं मिलता जब तक जन्नत ना पहुंच जाए। जो ही जन्नत पहुंच गया तो आप कहेगा, मुझे एक बूढ़ा पता था देहाती किस्म का, है जी, तो बैठे दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मियाँ एक बारी तो मेरे को जन्नत चबड़न दे, एक बार मुझे बस चांस दे मैं जन्नत में चला जाऊँ, है जी, अगे आप पे मैं टूटा होता, यानी उसकी नीयत है कि आगे मैं चल चल के खुद ही आला मकाम पे पहुंच जाऊंगा, एक बार बस किसी तरह मैं घुसट जाऊंगा अंदर। ध्यान रखिए अपने अपने अंदाज की दुआएं, अब बैतुल्लाह का दीदार दिल में अल्लाह की मोहब्बत, खौफ और मग़फ़रत की उम्मीद पैदा कर देता है हाजी जब जाता है, और मोमिन को भी अल्लाह ताला की मुलाकात का शौक होता है मरने के बाद, अल्लाह की लिका मिल जाए। सफर आखरत में जो बंदे को सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा ना वो अल्लाह की मुलाकात पे आएगा, है जी, और हाजी साहब को जो मज़ा आता है वो बैतुल्लाह के दीदार पे आता है। बैतुल्लाह देखा, हाजी खुश हो गया, अल्लाह देख लिया, सुभान अल्लाह। अब हाजी जो है लाफ़ काबा और मुल्तज़म से चिमट कर रो रो कर अपने रब को याद करता है। तो हज के सफ़र में रोना धोना है, और सफ़र आखरत में भी हशर के दिन रोना धोना है। तो खड़े होंगे, रो रहे होंगे, रो रहे होंगे, रो रहे होंगे, है जी, और माफिया मांग रहे होंगे। हाजी बैतुल्लाह का तवाफ करता है, और जो है फरिश्ते अर्श मौला का तवाफ करते हैं। हाजी सफा मरवा के दरमियान दुआएं मांगता है, भागता है, कोशिश करता है, सही करता है, यानी कोशिश का नाम है। हशर के दिन लोग जो है सही करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक नेकी मिल जाए, अपने भाई के पास जाएंगे, माँ के पास जाएंगे, फलां दोस्त के पास जाएंगे, यार एक नेकी दे दो, एक नेकी दे दो। आज इन नेकियों की कदर नहीं है, उस दिन एक एक नेकी के लिए भाग रहा होगा, جیسے صفا مروہ کے درمیان لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یار تھوڑی سی اور نیکیاں کما لیں اور کما لیں اور کما لیں. حاجی منا مزدلفہ عرفہ میں وقوف کرتا ہے, ٹھہرتا ہے, اور سفر آخرت میں بندہ حشر کے میدان میں وقوف کرے گا, اللہ جانے کتنا وقوف ہوگا. ہر بندے کا اپنا اپنا وقوف ہوگا, ہر بندے کا اپنا وقوف ہوگا. کئی تو جو ہے پتہ نہیں ہزاروں سال کھڑے رہیں گے. اب عرفہ میں ایک وقت آتا ہے حاجی کھڑے ہو جاتے ہیں سورے عرفہ میں اور وقوف کر رہے ہیں, کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسے اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. حج جو ہے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے, ایسے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. اور حشر کے دن جب تک بندہ پاک نہیں ہوتا جنت میں داخل نہیں ہوتا. جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. اب کچھ لوگوں کو موت کی تکلیف سے پاکی آ جاتی ہے, یا موت سے پہلے جو اللہ رب العزت نے بیماریاں رکھی ہوتی ہیں وہ بندے کو پاک کر دیتی ہیں. موت کی تکلیف نے پاک کر دیا, کسی کو قبر کے اندر پاک کر دیا, اللہ نے تزکیہ کر دیا اس کا, ہے نا. اور کچھ لوگوں کو حشر کے دن اللہ پاک کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ جہنم میں جا کر پاک ہوتے ہیں, لیکن جنت میں داخل ہونے سے پہلے پاکی ضروری ہے. پاک ہوئے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک کمیونٹی ہے وہاں پر پاک لوگوں کی, صاف اور ستھرے لوگوں کی ایک کمیونٹی ہے, وہ اس میں گندا پتا کیسے چلا جائے گا, آپ مجھے بتاؤ تو صحیح. تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں پاک کر دے. یہ کبھی ہمیں تکلیف آ رہی ہے, کوئی فلاں ہو رہا ہے, وہ یہ ساری تکلیفیں پاک کرنے کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں. مومن کو ایک ٹھڈا لگتا ہے نا, اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کوئی تکلیف آ جاتی ہے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. صبر کرنا چاہیے کہ بھائی الحمدللہ کہ بھائی اگر یہ تکلیف آ گئی تو تھوڑا سا رہ گیا. لیکن ایک زبردست اور بھی ہے حج کا جو ہے سفر, جو ہے اس کو عشق و مستی کا سفر بھی کہتے ہیں. یہ عاشقوں کا سفر ہے, ہے نا. عاشقوں کا انداز ہے اس میں. جو نماز ہے یہ بندگی کی چیز ہے, اس میں غلامی کا ایک اظہار ہے جی. اور جو ہے روزے بھوک اور پیاس اور مشقت اٹھانے کا نام ہے. جس بندے نے جو ہے سارا سال نماز پڑھی, اللہ کی عبادت کی, پھر اس نے بھوک اور پیاس کی تکلیف بھی اٹھائی, پھر اس کے پاس مال تھا, اس نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی, اب انعام لینے کا ٹائم ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو ہی شوال کا مہینہ شروع ہو, اگر کوئی بندہ احرام باندھ لے اور لبیک اللہم لبیک پکار کے حج توقع کی نیت کر لے کہ میں نے وہاں جانا ہے, اور جا کے بھائی اب میں نے پہنچنا ہے. جو پہلے کسی زمانے میں جو ویزے کھلتے تھے وہ رمضان المبارک کے فوراً بعد کھل جاتے تھے. حاجی جو ہیں وہ سفینہ حجاز پہ بیٹھ کر چلنا شروع کر دیتے تھے, شپ ہوتے تھے نا. اب جب ایئر لائن شروع ہو گئی تو اب وہ بعد میں دیر سے بھیجتے ہیں تاکہ ہم اپنے جو ہے رمضان کی کام مکمل کر لیں, ورنہ پہلے حاجی جو ہے اچھا جس نے پہلے جانا ہو وہ بھی شروع ہو جاتا تھا کہ اب میں وہاں پہنچوں گا, حج کا زمانہ آنے والا ہے. تو جو ہی یوں سمجھیں کہ رمضان ختم ہوا, شوال کا دن عید کے بعد حج کا سفر شروع ہو گیا. راستے بنے ہوتے تھے, ہمیں جب وہاں جانے کا اتفاق ہوا اور عرب کے ان ملکوں میں ہم نے حاجیوں کے راستے دیکھے, جیسے یہاں سروس اسٹیشن بنے ہوئے نا, ایسے وہ حاجی جو پیدل جاتے تھے یا گھوڑے پہ اونٹ پہ بیٹھ کے جاتے تھے, تو قافلہ ہوتا تھا حاجیوں کا, تو وہ چل پڑتے تھے اور وہ اندازہ لگاتے تھے کہ اگر یہ قافلہ پیدل جانے والا اگر صبح اتنے بجے چلے گا, اتنی نماز پڑھے گا, اتنا ٹھہرے گا, کھانا کھائے گا, اور یہ جو ہے شام کو اتنے بجے تک جو ہے تھک چکا ہوگا, بندے کی ایک حالت ہوتی ہے کہ اس میں تھک جاتا ہے. تو انہوں نے وہاں سروس اسٹیشن بنایا ہوا تھا, ہمیں وہاں پر دیکھا یار یہاں پر یہ کیا ہے, یہ بلڈنگ کہتے ہیں یہ پہلے حاج یہاں کہہ رہے تھے, یہ حاجیوں کا راستہ تھا اور اس میں یہ سروس. अब आपको हम अगला दिखाते हैं, इतनी देर के बाद एक और सर्विस स्टेशन, फिर एक और जगह गए, वहाँ बड़ा सारा सर्विस स्टेशन था पानी के लिए जनाब, बड़ा सारा वो हौज बना हुआ है, जानवरों को पानी पिलाने का इंतज़ाम, फला इंतज़ाम, ये रहने के लिए खूब सारे जनाब वो जो है जगह बनी हुई है। ये इतना बड़ा क्यों बना दिया? उन्होंने कहा इसलिए कि यहाँ पर आकर ट्रैफिक मर्ज होती है। वो जो आपने देखा वो छोटी छोटी से थे सर्विस स्टेशन, क्योंकि वो इस रास्ते को ड्रेन कर रहे थे, इधर से और लोग आ रहे हैं, इधर से और रास्ते से लोग आ रहे हैं, ये एक बड़ा सर्विस स्टेशन है। इसके बाद आगे जो है अब सर्विस स्टेशन बड़े होते चले जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह है कि दूर दूर से जो है ना काफिले यहाँ आके मर्ज होते हैं। हत्या के सऊदी अरब तक जब आप जाएं तो फिर वो रास्ते में बड़े बड़े सर्विस स्टेशन आ जाते थे। तो इस तरीके से हाजी बहरा जो है वो चला करते थे। तो अब हाजी जो है खालिस अल्लाह के लिए ये सफर अख्तियार करता है, हज और उमरा खालिस्तन किसके लिए? लिल्लाह। और जो आशिक होता है वो भी खालिस अपने महबूब के लिए होता है, अगर वो खालिस ना हो तो फिर वो इश्क नहीं है, वो फिस्क है, वो फिस्क है। जो आजकल जो कुछ करते फिरते हैं ना, ये इश्क नहीं होता, ये फिस्क होता है। हम खालिस का नाम बना दिया इश्क, इश्क एक पाकीज़ा चीज़ होती है, मोहब्बत होती है जी, वो अच्छे आमाल के साथ मुतालिक होती है। जिसकी तलब ही गंदगी वाली हो वो फिस्क फजूर कर रहा है, गुनाह कमा रहा है, और वो इश्क नहीं है। तो हाजी जो है दुनिया की ज़ाहरी जेब व जीनत को छोड़ देता है जी, और जो सच्चा आशिक होता है वो भी बाकी सारी दुनिया को छोड़ देता है। वो कहता है पेपर वाह हो गया बस, अब तो हम आपके आशिक हैं, अब तो आपसे मोहब्बत करते हैं जी, तो उनको भी बाकी सारी तकल्लुफात की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, हाजी के बारे में अल्लाह फरमाते हैं अलहाज, हदीस मुबारक में अलहाज शईतु तुतिफली तुतिफलु, हाजी बिखरे हुए बाला वाला मेला कुचाला होता है। उन जुरु इला जुवारी बईती, फरमाया मेरे घर के मुश्ताकों को देखो, ये जो जायरीन है, जुवारी बईती कद जाऊनी है जी, ये कैसे आते हैं? शुअसन गुब्बरन, कि इनके जो है ना बाल बिखरे हुए हैं और गुबार इनके ऊपर मिट्टी धूल चढ़ी हुई है। जिस मुबारक में ये हाजियों की निशानी बताई, और अगर किसी सच्चे आशिक को देखें तो वो भी ऐसे डेकोरेशन ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर भी वही कैफियत आ जाती है कि परवाह ही नहीं है, बस एक का हो गया मैं। हज के लिए भी सफ़र अख्तियार करना पड़ता है, और आशिक जो हैं वो भी गलियों के चक्कर लगाते हैं, उनको भी जो है इस सफ़र अख्तियार करना पड़ता है। हाजी जो है वो भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के जो है तराने गाता है, और जो आशिक होते हैं वो भी गीत गाते हैं, अपने महबूब की तारीफें करते हैं। और ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ऐसा ज़बरदस्त तराना है कि अल्लाह ताला इसको बहुत लाइक करते हैं। जब सहाबा किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकार रहे थे, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर अल्लाह का पैगाम दिया कि हाजियों से कहो कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ज़ोर ज़ोर से कहो, ऊँचे ऊँचे कहो और खूब कहो। तो सहाबा किराम फरमाते हम इतना ऊँचा ऊँचा कहते थे कि हत्ता कि हमारी आवाज़ ख़त्म हो जाती, वो हॉर्सनेस हो जाती है ना, आवाज़ ही ख़त्म, थोड़ा सा बहुत टाइट हो रहा है, तो आवाज़ ही ख़त्म हो जाती थी। है जी, हमने किसी से पूछा कि भाई आजकल हुजाज आते हैं मक्का मुकरमा में, पहले भी आते थे, बूढ़े से शायद पूछा होगा, तो भाई क्या फ़र्क है इनका हाजियों का? कहने लगे कि भाई जो पहले हाजी आते थे ना, तो हाजी चलते थे ग्रुप में, जैसे अभी बस में आ रहे हैं या कोई ऐसा एक मौलम के साथ आ रहे हैं, तो वो कहते थे कि भाई हम हाज का सीज़न जब आता था तो उनके घर वहाँ होते थे, है ना, تو کہتے تھے کہ اب حاجی جو ہے نا وہ آ رہا ہے, رات کا وقت ہے, اب یہ 50 حاجی ہیں, 100 حاجی ہیں, اکٹھے چل رہے ہیں, اور وہ لبیک اللہم لبیک بول رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور بول رہے ہیں ماشاء اللہ. اور کہتے ہیں ہم نے نیند بھی کرنی ہوتی تھی جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں. تو اب وہ تھوڑی دیر سوئے, تھوڑی دیر گزری, پھر ایک قافلہ گزرا, پھر ایک قافلہ گزرا, کہتے ہیں ساری رات لبیک اللہم لبیک کے قافلے گزرتے تھے اور وہ نعرے لگاتے رہتے تھے, اور سبحان اللہ جو ہے نا پوری رات ہم بھی جاگتے رہتے تھے. یعنی حاجی بھی جاگتے ہوئے تھے اور وہاں کے میزبان بھی جاگتے تھے. اور وہ کہتے ہیں جی آج کل حاجی آتے ہیں اور وہ بس پوری کی پوری میں خراٹے مار رہے ہوتے ہیں, وہ بھی سو رہے ہوتے ہیں جی, اور شہر بھی سو رہا ہوتا ہے جی, غفلت والی. تو یہ آج کل فرق ہے, باہر اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. حاجی جو ہے وہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے, اس کے گرد چکر لگاتا ہے. عاشق جو ہے محبوب کے گھر پہنچتا ہے, اس کی گلیوں کے چکر لگاتا ہے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا پہنچے ہم اس کے گھر تک, ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا پہنچے ہم اس کے گھر تک, دل گم گشتا میرے حق میں تو رہبر نکلا. یہ جو ہے نا گم ہو جانا اس عشق اور اس مستی کے اندر, یہی میرا رہبر بن گیا کہ میں نے اس سے خدا کو پا لیا. جذبے دل نے آج تو یار میں پہنچا دیا, یہ جو جذبہ تھا اس جذبے نے مجھے اپنے یار کے گھر پہنچا دیا, جیتے جی میں گلشن جنت میں داخل ہو گیا. ہے جی یہ جو عشق ہے, یہ کیفیت ہے, یہ مستی جو ہے بندے کو جو ہے وہ اللہ کے گھر پہنچا دیتی ہے. عاشق کے اندر بھی مستی اور عشق کی کیفیت ہوتی ہے, حاجی میں بھی یہ ہونی چاہیے. ہے جی تو یہ بات اس کے دل میں ہونی چاہیے. نالا کر لینے دیں للہ نہ چھیڑے احباب, مجھے رونے پیٹنے دو. کہتا ہے ضبط کرتا ہوں تو تکلیف سوا ہوتی ہے, میں ضبط کرتا ہوں میری تکلیف بڑھ جاتی ہے. فغاں میں آہ میں فریاد میں شون میں نالے میں, یعنی یہ ڈفرینٹ کیفیات بتا رہا ہے کہ جب میں جو ہے ہائے ہائے کرتا ہوں, فریادیں کرتا ہوں, ہاں جی سناؤں درد دل طاقت اگر ہو سننے والے میں. ہاں جی میں اشعار کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو میں اپنی کیفیات اپنے فیلنگز آپ کو بتاؤں. ہاں جی دم بدم سینہ سوزاں سے نہ کر نالا گرم, کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ اس غم میں اور اس کیفیت سے جو ہے ہر دم یہ جو ہے میرا سینہ غم سے بھرتا چلا جا رہا ہے. پڑھ نہ جائیں تیری منکار میں چھائے بلبل, یہ پرندہ ہوتا ہے نا بلبل ہوتا ہے تو وہ ہائے ہائے کرتا ہے, اور عشق اور محبت میں وہ اس کی ایک فیلنگس کو بتا رہا ہے کہ بھی کہیں تمہارے منہ میں چھالے نہ پڑ جائیں. جی نازک سا ہوتا ہے وہ, بے خودی شوق کی اور عرض تمنا ان سے نہیں معلوم کہ منہ سے میرے کیا کیا نکلا. اب وہ شاعر کہتا ہے میرے تو دل میں شوق اور کیفیت ہے اور پتہ نہیں کیا کیا میں کہہ گیا, کسی کی یاد نے کیا کیا نئے تحفے دیے ہم کو. ہے جی کسی کی یاد تھی اور نئے نئے تحفے ملے, جگر میں ٹیس دل میں درد لب پر آہ ونا لے ہیں, ہے نا. تو یہ جب عشق ہوتا ہے تو پھر بندے کے دل میں بھی جو ہے وہ, اور جناب اس کے آواز اور اس کی ہر چیز. کون ہوتا ہے مونس شب غم نالا ہوتا ہے آہ ہوتی ہے, کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا کون وہ چیز ہوتی ہے جو شب غم میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے, یہ ہائی ہائی کرتی ہے نا جو بندے کو محبت اور عشق کی کیفیت جو ہے اس میں بندے کو یہ چیز ملتی ہے. ہے جی امر علی الدیار دیار لیلا, ہے جی مجنو جو ہے وہ کیا کہتا ہے, میں لیلا کے شہر پہنچتا ہوں اور اقبل الدل جدار ودل جدار, تو میں اس کی دیواروں کو چومتا ہوں. ہے جی اس کی دیواروں کو چومتا ہوں. ہے جی مجنو جو ہے عشق میں ہوتا ہے تو وہ جو ہے جب وہاں پہنچتا ہے, تو اسی طرح حاجی بھی جب جو ہے وہ حرم پہنچتا ہے, بیت اللہ دیکھتا ہے, کبھی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے, کبھی ملتزم سے لگتا ہے, کبھی کعبہ کے دروازے کو پکڑتا ہے, جی کبھی جو ہے وہ میزاب رحمت کے نیچے جو ہے ہاتھ پھیلاتا ہے, کبھی چپکے چپکے سے غلاف کو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے, ہے جی, اس کو کہیں پہ جگہ ملتی ہے, ہے جی, وہاں پر وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. سبحان اللہ, کیسا عجیب یہ سفر ہے. بھائی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سفر حج کی سعادت عطا کرے, یہ مانگنے کی چیز ہے. اور جس بندے نے حج نہیں کیا, وہ چاہے جس مرضی مذہب پہ مر جائے, اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ چاہے عیسائی مرے چاہے یہودی مرے, ہے جی. تو بندے اگر مسلمان ہے تو اس کو یہ عشق و مستی کا سفر ضرور اختیار کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بندے کے اندر یہ عشق و مستی ہونی چاہیے نا. پھر اگر ایمان والا ہے تو اللہ نے ایک فرض جو ہے وہ رکھا ہوا ہے حج کا. کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہ تاکہ اس میں یہ عشق کی کیفیت پیدا ہو. تو اس کا مطلب ہے زندگی میں یہ تڑپنا تو پھر اس کو سیکھنا چاہیے نا. کہ بندے کہتے ہیں آج کل جی کاروبار میں مصروف ہوں, مجھے فرصت نہیں ملتی, ہے جی, میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں. تو بھائی یورپ کے درجنوں کی چکر لگا لیں گے اور حج کی فرصت نہیں ملے گی. جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں. ہمارے جو ہے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ بڑے مفلس تھے, دیہاتی آدمی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نسبت کا یہ نور عطا فرمایا. اور مفلسی تھی, حتیٰ کہ گھر میں فاقے ہوتے تھے, اتنے فاقے ہوتے تھے کہ یہ اللہ اللہ ذکر کرنے میں لگے رہتے تھے. اور بیوی بھی ان کی بڑی نیک عورت تھی, تو وہ بھی ان کو نہیں کہتی تھی جاب پہ جاؤ کام کرو. تو جب بھوک لگتی تھی کہتی تھی باہر سے پتے چھتے توڑ کے لے آؤ, درخت سے اس کو پکائیں گے اور وہی کھا لیں گے. تو بھی اللہ اللہ کر تو میں بھی اللہ اللہ کروں, دونوں اللہ اللہ کرتے رہتے تھے ذکر پہ. اور پتے توڑ کے وہ لاتے اور لا کے گھر میں دے دیتے, اس کو پکا کے وہ کھا لیتے تھے. ایسی مفلسی ان کے اوپر, لیکن اللہ نے بہرحال نسبت کی برکت سے اللہ نے تو خوب عطا کیا. اور لیکن لمبے واقعے ہیں, میں پھر ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا سبحان اللہ اللہ نے کرم فرمایا ان پہ. تو اب ایک دن خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے, آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے. تو خواب میں ہی جواب میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بہت چاہتا ہے, وسائل نہیں ہے, کیا کرتے. تو میں اچھا ہم انتظام کرا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہم انتظام کرا دیں, آپ آ جائیں. تو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے خواب میں یہ دیدار کیا. اور اس کے بعد جب حج کا زمانہ آیا, اللہ رب العزت نے چند بندوں کے دل میں یہ بات ڈال دی, اور وہ آگے اور کہنے لگے حضرت ہمارا بہت دل کرتا ہے آپ حج پہ چلے جائیں, اللہ کی شان. اسی سال اب جب دو چار بندے آگے, ان کو مسئلہ پڑا کہ بھیا میں کس سے پیسے لوں اور کس سے نہ لوں, تو یہ تو ایک کا دل خوش ہوگا دوسرا ناراض ہوگا. تو استخارہ کیا, اور اس میں جس کا نام آج دل میں آیا تو اس سے لیا کہ چلو اس سال میں تمہارے کہنے پہ حج کر, تمہارے مال سے حج کرتا ہوں. اگلے سال دوسرے نے کہا جی میرے سے وعدہ کرے, اسے اگلے سال انہوں نے کہا جی میرے سے وعدہ کرے. اللہ کی شان کہ اس کے بعد 27 سال زندہ رہے اور 27 حج کیے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بلانا تو پھر بھی بلاتا ہے. سعودی اخبار میں خبر آئی ایک بندہ 120 سال کا ہے, وہ سوا حج کر رہا ہے, 100 سینچری لگا رہا ہے, اس کی فوٹو بھی چھپی. وہ جگہ جی 20 سال کا میں تھا تو میں پہلی دفعہ حج پہ آیا الحمدللہ, اور میں ہر سال حج پہ آتا رہا حج کرتا رہا, آج مجھے 100 سال ہو گئے میں حج کر رہا ہوں. اللہ جی اس کو بلاتے ہیں تو پھر ایسے بھی بلاتے ہیں ماشاء اللہ, ہے جی. تو حج کا تعلق جو ہے مال سے نہیں ہے بلکہ کس چیز سے, اس کے بلانے پر ہے. یہ عشق و مستی کا سفر ہے, ہے جی. تو جو عشاق ہوتے ہیں, ہے جی, ان کی تو بے عجیب کیفیت ہوتی ہے نا. ایک بزرگ تھے, وہ گھر میں جب حج کا زمانہ آتا تھا نا, حاجی جب جانا شروع کر دیتے تھے تو ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے اب عشاق کیا کر رہے ہوں گے, یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ان پہ یہ عجیب حال تاری ہو جاتا تھا کہ اب اس وقت عشاق کیا کر رہے ہوں گے. کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا, کوئی ملتجم سے لگ رہا ہوگا, کوئی باب کعبہ کو پکڑے کھڑا ہوگا, کچھ ہوگا. تو وہ اس کو تصور کیا جاتا ہے, امیجنیشن, اور بیٹھ کے کہتے تھے وہ شاہ کیا کر رہے ہوں گے, وہ شاہ کیا کر رہے ہوں گے, ایسے پکارا کرتے تھے. کیونکہ آج تو سفر آسان ہے نا, پہلے زمانے بہت مشکل ہوتے تھے. میں نے اپنی زندگی میں ایک بندے کو دیکھا, کم از کم 20-25 سال اس بندے نے حج کے لیے تڑپا ہوا, 20-25 سال میں نے خود اس کو دیکھا. دارا اس کا نام تھا, اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام تھا, اور وہ ہر سال محنت کرتا تھا, پیسے اکٹھے کرتا تھا کہ میں حج پہ کس طرح چلا جاؤں. تو اس کے وسائل نہیں بنتے تھے, وہ بیچارہ تڑپتا رہتا تھا. اس کو کہے کہ بھائی کیوں اتنی محنت کرتے ہو, کہتے میں نے حج پہ جانا ہے نا. اور میں نے اس کو 20-25 سال خود تڑپتے ہوئے دیکھا. اللہ نے پھر بالآخر اس کو حج کروایا, واپس آیا حاجی, اس کا نام بن گیا حاجی صاحب, حاجی صاحب پورے علاقے میں مشہور ہو گیا حاجی صاحب. ماشاء اللہ نے ایک تم سے کیا محبت ہو گئی, ایک تم سے کیا محبت ہو گئی, ساری خلقت ہی سے وحشت ہو گئی. محبت جو ہو گئی تو پھر کوئی بھی اچھا نہیں لگتا. عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی. یہ عجیب کہانی ہے. اللہ سے جو محبت کر لیتا ہے فقیر بن جاتا ہے, اللہ اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. بادشاہ کون ہوتا ہے جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, ہے جی. تو لی فقیری اور بادشاہت ہو گئی, اب اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہی, جب مرضی کوئی کرتا ہے. تو اس فقیری میں مزہ ہے, ہے جی. اب یہ اللہ کے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا, ان قریب یہ مجمع جو عاشقوں کا ہے یہ لگنے والا ہے, ہے جی. کوئی آئے گا تہجد لے کر آئے گا, کوئی پاک دامنی کی زندگی لے کر آئے گا, کسی نے دین کی خدمت کی ہوگی وہ اس کو لے کر آئے گا, کوئی تقوی اور پرہیزگاری کو لے کر آئے گا, ہے جی. کوئی عشق کی جو ہے گتھیاں سلجھانے کے لیے وہاں جائے گا, اور ہم جیسے بندے گناہوں کے ڈھیر لے کر جائیں گے کہ دھلا کے واپس آ جائے, دھل کے واپس آ جائے, لانڈری ہو جائے, کسی طرح صفائی ہو جائے. اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرما, اپنے گھر بلا لے. اللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے, سب کو اس چیز کی دعائیں مانگنی چاہیے کہ پروردگار احسان فرما دے تاکہ ہم وہاں پر پاک اور صاف ہو کر واپس آ جائیں. الحمد للہ رب العالمین.